اس مضمون پر تین کتابیں اس اسلوب کے مطابق مشہور ہیں. ایک بزرگ تھے فخر الاسلام بزدوی، فخر الاسلام بزدوی، ان کی کتاب ہے اصول البزدوی کے نام سے. اور ایک مشہور بزرگ تھے امام سرخسی، جن کا تذکرہ آئندہ گفتگو میں کروں گا. امام سرخسی کی کتاب ہے اصول الفقہ کے نام سے، اصول السرخسی کے نام سے مشہور ہے. یہ تین کتابیں اصول الجساس، اصول البزدوی، اصول السرخسی، اس اسلوب کے مطابق فقہ حنفی کے نقطہ نظر سے تین بنیادی کتابیں. گویا پانچویں صدی ہجری تک آتے آتے یہ دو بڑے اسلوب یا دو بڑی میتھڈالوجیز کامیابی کے ساتھ جاری تھیں، اور ائمہ اسلام نے اس میں اتنے مسائل اٹھائے ہیں اور اتنی گہرائی میں جا کے مسائل کا جائزہ لیا ہے کہ مغربی اصول قانون آج بھی 2004 میں بھی اس درجے تک نہیں پہنچا. وہاں جو اب مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ہیں جو 1000 سال پہلے بیان کیے جا چکے، جن کا جواب بھی دیا جا چکا، جن پر کتابیں لکھی جا چکی، اب وہاں وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اصول فقہ کے نام سے جو کتابیں ہیں ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پانچ بنیادی مضامین میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اصول فقہ کے مندرجات پانچ بنیادی ابواب سے عبارت ہیں. سب سے پہلے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کو حکم شرعی کہتے ہیں وہ کیا ہے. حکم شرعی ہی کی دریافت اصول فقہ کا مقصد ہے. اصول فقہ کی ساری ایکسرسائز اس کام کے لیے کہ شریعت کا حکم معلوم ہو جائے. تو جس کو حکم شرعی کہتے ہیں وہ کیا ہے، اس کی تعریف، اس کی قسمیں، اس کے احکام، جس کی میں بھی ایک جھلک دکھاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی یہ نازک اور باریک چیز ہے. حکم شرعی تو لگتا ہے کہ جی حکم شرعی کیا ہے، حکم شرعی ہے، لیکن اس کی مثالیں آپ دیکھیں ابھی تو اندازہ ہوگا کہ حکم شرعی کیا ہے. یہ پہلا فن ہے. حکم شرعی کے ایک ایک جزوی پہلو پر اتنی موٹی موٹی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، اس کے ہزاروں پہلوؤں میں سے ایک پہلو پر اتنی ضخیم کتابیں. حکم شرعی کے بعد پھر دوسرا بڑا مضمون یہ ہے کہ حکم شرعی کے ماخذ کیا ہے. دو ماخذ تو سب کو معلوم ہے، قرآن مجید و سنت جو اصلی ماخذ ہیں، اصلی اور بنیادی ماخذ تو یہی دو ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ ذیلی ماخذ کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے. قرآن پاک نے جگہ جگہ عقل کا ذکر کیا کہ اپنی عقل سے کام لو، سوچو، غور سے کام لو. گویا عقل کو قرآن نے تسلیم کیا ہے تو عقل بھی ایک ماخذ ہے، لیکن عقل کیسے ماخذ ہے. پھر قرآن پاک نے کہا ہے، اہل ایمان کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے طریقے پر چلو، اور جو لوگ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں چلتے ان کو وعید سنائی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. گویا مسلمانوں کے طریقے پر چلنا، مسلمانوں کے ساتھ رہنا، یہ قرآن پاک کا حکم ہے. اس سے اجماع کی تائید ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں اجماع سے جو اصول طے کیا گیا ہو اس کی پیروی لازمی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید نہ سناتا. گویا قرآن و سنت نے خود کچھ اصولوں کی نشاندہی کی ہے جو شریعت کے مصادر و ماخذ ہیں، ان میں سے بعض پر اتفاق ہے، بعض کے بارے میں اختلاف ہے. تیسرا بنیادی مضمون جو اصول فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے یہ وہ ہے جو سب سے پہلی مرتبہ مسلمانوں کی عطا ہے. یہ وہ ہے جسے فقہاء اسلام دلالات کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. دلالات آج کل کی اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں اصول تعبیر قانون، پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن، پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن، اصول تعبیر قانون یا اصول تفسیر قانون. آج تو دنیا میں ہر جگہ اصول تعبیر قانون کے نام سے ایک فن موجود ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، لا اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن مغرب میں یہ فن 100-200 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے. 200 بھی میں نے احتیاطاً کہہ دیا. پچھلے 4-5 دنوں میں میں نے بہت سی کتابیں دیکھی انٹرپریٹیشن آف انسٹیٹیوٹس پر، کہیں یہ پتا چلے کہ قدیم ترین کتاب اس فن میں کب کی ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ جو مجھے قدیم ترین تحریر ملی وہ 1908 کی ملی، 1908 سے پہلے کی مجھے نہیں ملی، ہو سکتا ہو، اس لیے احتیاطاً میں 200 سال کہہ دیتا ہوں، اس سے زیادہ پرانا نہیں ہے. فقہاء اسلام میں 3 صدی ہجری میں اس پر بحثیں موجود ہیں کہ قانون کی تعبیر کیسے کی جائے. قانون کا جو لفظیات ہیں، قانون کی جو سنٹیکس ہے یا اسٹرکچر ہے جملے کا، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کوئی لفظ آگے ہوگا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، پیچھے ہوگا تو مفہوم کیا ہوگا، کسی چیز کو منع کرنے کے بعد جائز قرار دیا جائے گا تو کیا مفہوم ہوگا، کسی چیز کا حکم دیا جائے گا تو حکم کا مفہوم کیا ہوگا، یہ سارے بنیادی مسائل ہیں. اس کی تفصیل کے بغیر قرآن و سنت سے استفادہ مشکل ہے. دلالات کی بحث قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے, حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ناگزیر ہے اور قوانین کی تعبیر کے لیے بھی ناگزیر ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں صیغہ امر استعمال ہوا ہے. ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں, اقیم الصلاح, نماز قائم کرو, یہ امپیریٹو فارم ہے. والدین کے ساتھ احسان کرو, امپیریٹو فارم ہے. جب احرام کھول دو تو شکار کرو, امپیریٹو فارم ہے. جی چاہے قبول کرو, جی چاہے قبول مت کرو. جہنم کے عذاب کو چکھو, جہنم میں گھس جاؤ, یہ سارے صیغہ امر ہیں. کیا ان سب کا ایک حکم ہے؟ نہیں, ایک حکم تو نہیں ہو سکتا. کیا یہ سب کے سب وجوب کے لیے ہیں؟ کیا یہ سب کے سب دھمکی اور تحدید کے لیے ہیں؟ ذق انک انت العزیز الکریم, جہنم میں سے کہا جائے گا کہ چکھ, تو بڑا شریف بنتا تھا دنیا میں. اب یہ ذق صیغہ امر ہے, تو کہاں صیغہ امر کو امر کے معنی میں لیا, حکم کے معنی میں لیا جائے گا؟ کہاں صیغہ امر کا مفہوم دھمکی کا ہوگا؟ کہاں صیغہ امر کا حکم کسی بات کو جائز بتانے کے لیے ہوگا؟ اس کے قواعد ہونے چاہیے. یہ لوگوں کی پسند ناپسند یا کسی آدمی کی سبجیکٹو فیصلے میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ وہ اصول ہیں جو دلالات کے نام سے فقہ اسلام نے وضع کیے. میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ کم و بیش 1000 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے, کم سے کم, زیادہ ہو سکتا ہے 1000 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ روئے زمین پر کوئی قوم قانون کی تعبیر کے اصولوں کے نام سے کسی فن سے واقف نہیں تھی. مسلمان فقہا نے یہ دنیا کو بتایا, دنیا کو یہ علم عطا کیا, قانون کی تعبیر کے اصول وضع کیے, اور آج اس پر کتابیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جن سے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں. ایک ہمارے معاصر فقیہ ہیں, شام سے ان کا تعلق ہے, شیخ محمد ادیب صالح, ڈاکٹر محمد ادیب صالح, ان کی کتاب اتنی زخیم 2 جلدوں میں ہے, تفسیر النصوص فی الفقہ الاسلامی, فقہ اسلامی میں قانون کی تعبیر کے اصول. اس میں انہوں نے ان تمام مباحث کا خلاصہ بیان کر دیا ہے جو فقہ اسلام نے امام شافی کے زمانے, بلکہ صحابہ کے زمانے سے لے کر اور آج تک وضع کیے ہیں, مرتب کیے ہیں. دلالات کے بعد چوتھا بنیادی مضمون ہے مقاصد شریعت اور حکمت تشریح. شریعت کے مقاصد کیا ہیں, شریعت کی حکمت کیا ہے, اس پر الگ سے ایک دن باضابطہ گفتگو ہوگی جس میں میں خلاصہ پیش کروں گا ان مباحث کا جو فقہ اسلام نے کیے ہیں کہ شریعت کے احکام کی حکمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اگر سارے کے سارے انسان متقی پرہیزگار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوتا, اور اگر نعوذ باللہ سارے گمراہ ہو جائیں تو اس کی سلطنت میں ایک ذرے کی کمی نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے. جو بھی ہے قرآن پاک میں یہ فائدے بتائے ہیں, ان میں سے بعض کی مثالیں میں دوں گا. احادیث میں اس طرح کے فائدے بتائے گئے ہیں. تو گویا شریعت میں احکام کے پیچھے ایک حکمت موجود ہے, بعض مقاصد ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے رکھے ہیں. وہ مقاصد کیا ہیں, وہ حکمتیں کیا ہیں, اس کو لوگوں نے دریافت کیا ہے, اس پر کتابیں لکھی ہیں, اس پر لوگوں نے زندگیاں اپنی بسر کی ہیں. ہمارے بر صغیر کا کنٹریبیوشن بھی اس میں کم نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, جو بر صغیر کے علماء میں سب سے بڑے عالم کہلائے جا سکتے ہیں, ان کی زخیم کتاب ہے 2 جلدوں میں حجت اللہ البالغہ, جس کا یہی مضمون ہے. انہوں نے اپنے کو حدیث تک محدود رکھا ہے کہ احادیث میں جو احادیث احکام آئی ہیں ان کی کیا حکمتیں ہیں. انہوں نے قرآن پاک, اجتہادی معاملات, اجماع وغیرہ کو نہیں رکھا, صرف احادیث کو لیا ہے, اور احادیث پر 2 زخیم جلدوں میں انہوں نے کتاب تیار کی ہے. یہ اصول فقہ کے مباحث میں چوتھا مبحث ہے. اور پانچواں مبحث ہے اجتہاد. چونکہ اجتہاد ایک اہم اصول ہے اور اجتہاد کے بہت سے طریقے ہیں, اجتہاد سے کام لے کر امت مسلمہ نے پچھلے 1400 سالوں میں بہت سے معاملات کا حل تلاش کیا ہے. اس لیے اجتہاد کے قواعد ضوابط بھی ہونے چاہیے, اجتہاد کے اصول بھی ہونے چاہیے. اجتہاد کا نام لے کر احکام شریعت کا انکار بہت بڑا جرم ہے. اجتہاد کا نام لے کر قرآن مجید اور سنت رسول کے اصولوں سے انحراف, یہ بہت بڑی جسارت ہے. لہذا اجتہاد کے ایسے اصول ہونے چاہیے کہ جب اجتہاد کرنے والا ان سے کام لے تو قرآن پاک کی حدود کے اندر رہے, مقاصد شریعت کی پابندی کرے, اور نصوص شریعت میں جو ہدایات دی گئی ان کی مکمل پیروی کرے, उन हुदूद के अंदर रहते हुए शरीयत की रोशनी में अहकाम का हल, मसाइल का हल तलाश करे, उससे निकल के तलाश ना करे। ये उसी वक्त हो सकता है जब उन कवायद की पैरवी की जाए। उन कवायद से बहस इस पांचवें मबहस के तहत होती है। ये पांच बुनियादी मबाहिस हैं जो उसूल फिक्ह की किताबों में बयान होते हैं। इसमें इज्तिहाद के बारे में एक अलग से गुफ्तगू होगी, इसलिए मैं उसकी तफसील भी छोड़ देता हूं। मकासिद शरीयत के बारे में भी गुफ्तगू अलग से होगी, वो भी छोड़ देता हूं। तीन मजामीन का इख्तिसार के साथ तज़किरा जरूरी है। सबसे पहला मबहस है हुक्म शरई के, हुक्म शरई क्या है। हुक्म शरई जिसको कहते हैं वो अल्लाह ताला का वो हुक्म है, अल्लाह ताला का वो हुक्म है जो बराह रास्त कुरान मजीद में या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से सुन्नत के जखायर में हम तक पहुंचा हो, जो बंदों के अफाल और आमाल की किसी कैफियत से मुताल्लिक हो, उसको इस्तलाह में हुक्म शरी कहते हैं। उसको इस्तलाह में हुक्म शरी कहते हैं। अल्लाह ताला का खिताब बिलवास्ता या बिलावास्ता जो बंदों के अहकाम, जो बंदों के अफाल से मुताल्लिक हो, जिसमें बंदों के अफाल की कैफियत या नौयत को बयान किया गया हो। फन्नी इस्तलाहात जरा मुश्किल है, मैं छोड़ देता हूं। अब फुकहा इस्लाम ने यह सवाल उठाया कि हुक्म शरी मालूम करने का जरिया क्या है, क्या सिर्फ वही है या इंसानी अकल भी है। इस मामले में तीन नुक्ते नजर मुसलमानों में इख्तियार किए गए। एक नुक्ते नजर उन हजरात का है जो अशायरा कहलाते हैं। अशायरा मुसलमान मुतकल्लिमीन का एक गिरोह है जो अल्लामा अबुल हसन अशारी के पैरोकार हैं। आपने अगर बाले जिब्रील पढ़ी हो अल्लामा इकबाल की, तो उसमें एक किताब पढ़ा होगा कि यह नुक्ता मैंने सीखा अबुल हसन से, कि जहां मरती नहीं मरगे बदन से। वो यही अबुल हसन है, अबुल हसन अशारी, जिनसे अशायरा मंसूब है। इमाम राजी अशारी थे, इससे अंदाजा करें कि अशारी किस दर्जे के लोग होते थे। अशायरा का मौकफ यह है कि अकल की बुनियाद पर हुक्म शरी मालूम नहीं किया जा सकता। अकल का कोई दौर, कोई रोल हुक्म शरी मालूम करने में नहीं है। एक दूसरा नुक्ता नजर था जो अशायरा से बिल्कुल दूसरी इंतहा पर है, वो मोतजिला का था, जो अकल को माखज शरीयत तस्लीम करते हैं कि वही भी माखज शरीयत है और अकल भी माखज शरीयत है। वो कहते हैं कि इंसान अपनी अकल से चीजों की अच्छाई बुराई मालूम कर सकता है। शरीयत के आने से पहले भी मालूम था कि चोरी बुरी है, कत्ल बुरा है, गरीब की मदद करना अच्छा है। जब ये चीजें पहले से अकल से मालूम थी तो अकल बता सकती है कि शरीयत का मंशा यह कि कत्ल ना किया जाए, शरीयत का मंशा यह कि चोरी ना की जाए। अगर शरीयत में यह हुक्म ना भी आता तो हमें पता था कि शरीयत यह पसंद करती है। लिहाजा इन मिसालों से पता चला कि अकल भी शरीयत का माखज है। ये मोतजिला का मसलक है जिससे मुसलमानों की अक्सरियत ने इतफाक नहीं किया। मुसलमानों की अक्सरियत का नुक्ता नजर, मुसलमानों की मेजोरिटी का नुक्ता नजर यह है कि अकल से किसी चीज का अच्छा या बुरा होना तो मालूम हो सकता है, अकल से किसी चीज का अच्छा या बुरा होना तो मालूम हो सकता है, लेकिन अकल से मालूम की हुई किसी अच्छी चीज के करने पर अल्लाह के यहां अजर नहीं है और अकल की बताई हुई किसी बुरी चीज के करने पर अल्लाह के यहां सजा नहीं है। उखरवी सजा और जजा, सवाब और इकाब सिर्फ वही की बुनियाद पर हो सकता है, किसी और बुनियाद पर नहीं हो सकता। अब देखें इसमें अकल का रोल भी आ गया कि अकल से अच्छा बुरा होना तो मालूम हो जाएगा। जो चीज अकल ने अच्छी बताई है यकीनन वो अल्लाह की शरीयत में भी अच्छी बताई गई होगी, तलाश करने से मिल जाएगा। जिस चीज को अकल ने बुरा करार दिया है इसका कवी इम्कान है कि शरीयत ने भी उसे बुरा करार दिया हो, आप गौर करेंगे तो मालूम हो जाएगा। अगर शरीयत से भी अकल की ताईद हो जाए तो अकल के फैसले की तस्दीक हो गई, और अगर शरीयत से ताईद ना हो तो आप दोबारा गौर करें, हो सकता है समझने में गलती हो गई हो। इसलिए जहां गलती का इम्कान है उस गलती के इम्कान की वजह से आखिरत में सवाब और इकाब का तसव्वुर नहीं कायम किया जा सकता। आखिरत में सवाब और इकाब सिर्फ शरीयत के मना करने या शरीयत के हुक्म देने की बुनियाद पर होगा। ये मुसलमानों में अक्सरियत का नुक्ता नजर है। लिहाजा अक्सरियत ने ना अशायरा के नुक्ता नजर से इतफाक किया ना मोतजिला के नुक्ता नजर से, उन्होंने इससे इतफाक किया कि अकल से अच्छाई बुराई तो मालूम हो सकती है लेकिन जजा और सजा आखरत में या दुनिया में जो वजूब है वो शरीयत के मुताबिक होगा या हुरमत शरीयत के मुताबिक होगी, وہ شریعت سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی. لہذا حکم شرعی دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، انسانی عقل کو نہیں ہے. الحاکم والمشرع والمکلف هو اللہ سبحانہ وتعالی، یہ سب فقہا کے ہاں ملتا ہے. الحاکم حکم دینے والا، والمشرع شریعت دینے والا، والمکلف تکلیف شرعی یعنی احکام شریعہ کا مکلف بنانے والا صرف اللہ اور کوئی نہیں. عقل شریعت کا ماخذ نہیں ہے، عقل شریعت کی فہم میں مدد دے سکتی ہے، عقل شریعت کی تعبیر میں مدد دے سکتی ہے، لیکن عقل شریعت کا مصدر اور ماخذ نہیں ہے. یہ فقہاء کرام کی اکثریت کا نقطہ نظر ہے. حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم شرعی کہلاتا ہے تکلیفی، ایک حکم شرعی کہلاتا ہے وضعی. حکم شرعی تکلیفی وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کو کسی عمل کا مکلف قرار دیا گیا ہو یا کسی مکلف ہونے سے بری کیا گیا ہو، یا تو یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کام تمہیں لازمی کرنا ہے، یا یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا، یا یہ بتایا گیا ہو کہ تمہیں اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اجازت ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بتائی گئی ہو، وہ حکم شرعی تکلیفی کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے حکم شرعی وضعی، جس میں براہ راست تو کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، لیکن کسی دوسرے کام کرنے کے لیے جو ناگزیر حالات یا ناگزیر اسباب یا احوال ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر شریعت نے کہا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس ایک آیت میں دونوں حکم ہیں، حکم شرعی تکلیفی بھی ہے، حکم شرعی وضعی بھی ہے. اس میں حکم شرعی تکلیفی وللہ علی الناس حج البیت، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں، گویا ایک مکلف ہو گئے، تم پر واجب ہے، تم پر فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں تک جا سکیں جن کو استطاعت ہو. گویا آیت کے دوسرے حصے نے ان حالات کو بیان کر دیا جن حالات میں یہ حکم واجب ہوگا، یہ حکم شرعی وضعی ہے. براہ راست استطاعت پر نہ آپ عمل کریں گے نہ کریں گے، یہ کوئی کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن کرنے نہ کرنے کی حالت یا کیفیت کو بتاتا ہے. اس طرح کے احکام کو حکم شرعی وضعی کہتے ہیں. حکم شرعی تکلیفی کی کئی قسمیں ہیں. ایک حکم شرعی تکلیفی وہ ہے جو یا ادا ہوتا ہے یا قضا ہوتا ہے، نماز ادا ہوگی یا قضا ہوگی، روزہ ادا ہوگا یا قضا ہوگا. ایک وہ ہے جو معین ہوتا ہے یا کفائی ہوتا ہے، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایا ہے. ایک وہ ہے جو ہر ایک پر فرض ہے، ایک وہ ہے جو کچھ لوگوں پر فرض ہے. فرض تو ہے لیکن کچھ لوگوں پر فرض ہے، ایک وہ فرض ہے جو سب پر فرض ہے. یہ ایک الگ تقسیم ہے، اس کے الگ احکام ہیں. ایک ہے واجب مزیق، ایک ہے واجب موسع. ایک وہ فرض ہے جو ابھی کرنا ہے، وہ نہ ایک گھنٹہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک گھنٹہ پیچھے ہو سکتا ہے. جیسے روزہ ہے، روزہ آپ کو طلوع سحر کے وقت بند کر دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم تو 8 بجے بند کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ اسی وقت بند ہوگا، ایک منٹ کا بھی فرق نہیں ہوگا. اور جب کھلنا ہے اس وقت کھل جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک گھنٹہ پہلے کھول لیں. یہ آپ کو اختیار نہیں ہے، مقرر ہے. حج کے لیے مقرر ہے کہ 9 ذوالحجہ کو کرنا. آپ کہیں جی 9 کو تو بڑا مشکل ہے، ہم 11 کو کر لیں گے. 11 کو نہیں ہوگا، ذوالحجہ ہی میں ہوگا، 9 ہی کو ہوگا، کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہے جو فرض مزیق کہلاتا ہے، جس کا زمانہ وقت مقرر ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ایک ہے جو فرض موسع ہوتا ہے، زور کی نماز ہے، 12:30 سے وقت شروع ہوتا ہے، 12:15 سے، اور حسب اختلاف کئی گھنٹے تک رہتا ہے. آپ 12:15 پڑھ لیں، 12:30 پڑھ لیں، یہ 5 بجے پڑھ لیں، 12:15 پڑھ لیں، آپ کو اختیار ہے. حج کی فرضیت ہے، آپ پہ آج حج فرض ہے، اگلے سال چلے جائیں، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال، آپ کو اختیار ہے. روزہ قضا ہو گیا، اس کی نیت رکھنی ہے، فرض ہے آپ کے ذمے، لیکن اس مہینے میں رکھیں، اگلے مہینے میں رکھیں، اس سے اگلے مہینے میں رکھیں. یہ وہ ہے جو واجب موسع کہلاتا ہے، جس میں آپ کو وسعت ہے کہ جب چاہیں کریں. یہ حکم شرعی تکلیفی کی ذیلی اقسام ہیں. حکم شرعی تکلیفی میں پھر ذیلی تقسیمیں ہیں. ایک تقسیم ہے جس میں اس عمل کی نوعیت کو بتایا گیا ہو کہ اس کی فرضیت کس درجے کی ہے. ایک وہ ہے جو قطعی طور پر لازمی طور پر فرض عین ہے، ہر شخص کو کرنا ہے، یہ گویا نمبر ایک قسم ہو گئی. نمبر دو وہ ہے جو فرض کفایا ہے، اگر کچھ لوگ کر لیں تو کافی ہے، کچھ لوگ نہ کریں تو فرض ادا ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ اس کی ایک تقسیم اور کرتے ہیں، بقیہ فقہا وہ تقسیم نہیں کرتے. بقیہ فقہا کے نزدیک فرض اور واجب کا ایک ہی مفہوم ہے، امام شافعی کے ہاں، امام مالک، امام احمد کے ہاں اگر ملے کہ یہ واجب ہے کہ فرض ہے، تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض کا درجہ اونچا ہے، واجب کا اس سے نیچے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دلیل قطعی سے یہ ثابت ہو کہ یہ فرض ہے تو وہ فرض ہے، اور اگر دلیل ظنی سے ثابت ہو تو واجب ہے. دلیل قطعی کا منکر دار اسلام سے خارج ہے، دلیل ظنی کا منکر دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اس لیے وہ اس فرضیت کے دو درجے قرار دیتے ہیں، بقیہ فقہا ایک ہی درجہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ محض ایک اصطلاحی چیز ہے، فرضیت پر دونوں متفق ہیں، لازمی دونوں سمجھتے ہیں، عمل درآمد کو دونوں ضروری سمجھتے ہیں، بقیہ فقہا بھی، امام ابو حنیفہ بھی. یہ محض ایک بیان کرنے کا، یہ فہم کا ایک انداز ہے. اس کے بعد درجہ آتا ہے مندوب کا، جس کو مندوب کہتے ہیں، جس کو شریعت نے ریکمینڈ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ آپ کریں، لازمی نہیں ہے، تلقین کی ہے کہ آپ کریں تو اچھا ہے، نہ کریں تو اچھا ہے، نہ کریں تو آپ کو اختیار ہے. مندوب میں پھر کچھ درجے ہیں، امام ابو حنیفہ اس کے دو درجے قرار دیتے ہیں. ایک مندوب کا درجہ ذرا اونچے درجے کا ہے، ایک مندوب کا درجہ ذرا کم درجے کا ہے، جسے ہم سنت موقعہ یا سنت غیر موقعہ کہتے ہیں. اس کے بعد مباح کا درجہ ہے کہ آپ جی چاہیں اس کو اختیار کریں، جی چاہیں اختیار نہ کریں. پھر اسی طرح سے ایک حرام کا درجہ ہے جو قطعی طور پر حرام ہے. پھر مکروہ ہے، ناپسندیدہ، امام ابو حنیفہ اس کے بھی دو درجے قرار دیتے ہیں، زیادہ ناپسندیدہ، کم ناپسندیدہ. اس کے لیے مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی اصطلاح اختیار کرتے ہیں. یہ احکام شریعت کے مختلف درجے ہیں، جن میں سے ہر درجے کے احکام اور تفصیلی ہدایات الگ الگ ہیں. ایک مسلمان بچہ بچپن سے یہ سنتا آتا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. وہ جو گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، تو کسی چیز کی اہمیت کا اپنے پاس ہو تو اندازہ نہیں ہوتا. یہ اتنی بنیادی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ ابھی دنیا کے قوانین اس سے مانوس یا واقف نہیں ہے. دنیا کے قوانین میں دو صورتیں ہیں، یا تو اس کام کو کرنے کا حکم ہے کرو، یا اس کام کو کرنے کی ممانعت ہے مت کرو، درمیانی راستہ کوئی نہیں. اس میں تمام قوانین فیل ہو گئے، قوانین اس میں فیل ہو گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک کام کو کیا جائے. قانون میں لازمی قرار دیتے ہیں، لوگ نہیں کرتے تو لوگوں کو سزا دینی پڑتی ہے. سزا دیں تو کیسے دیں، ہلکی سی بات تھی، چھوٹی سی بات پہ کیا سزا دیں؟ کہتے ہیں چھوٹی سزا رکھ دو، جرمانہ رکھ دو، 10 روپے جرمانہ رکھ دو. 10 روپے جرمانہ کوئی دیتا نہیں، یا دیتے ہیں تو اس سے کچھ اس کا نقصان نہیں ہوتا. کہتے ہیں لیجیے، میں تو یہ کام پھر بھی کروں گا، 10 روپے لے لیں. یہ روز عدالتوں میں ہو رہا ہے، قانون ناکام ہو رہے ہیں. کچھ معاملات ہیں کہ قانون اس کو روکنا چاہتا ہے، لیکن اس کو لازمی طور پر حرام یا غیر قانونی قرار دینا نہیں چاہتے، اس لیے غیر قانونی قرار دے دیتے ہیں، سزا تھوڑی رکھ دیتے ہیں. تا برخواست عدالت لوگ کرتے ہیں، اس کا ارتکاب کرتے ہیں، سزا معمولی ہوتی ہے، 100 روپے جرمانہ ہے، لوگ دے دیتے ہیں. شریعت نے یہ درجات پہلے دن سے فرض کیے، پہلے دن سے یہ سمجھا کہ ہر معاملہ ایک درجے کا نہیں ہوگا. کچھ معاملات بہت اچھے اور ناگزیر ہوں گے جو امت مسلمہ میں لازمن ہونے چاہیے، وہ 100% لازمی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کچھ معاملات ہیں جو بہت غلط اور برے ہیں، اس سے اسلامی معاشرے کو بچانا چاہیے، ان کو حرام قرار دیا جائے، اس کے حرام ہونے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کچھ ان دونوں کے درمیان بہت سا رستہ ہوگا، کچھ چیزیں تھوڑی ناپسندیدہ ہوں گی، کچھ زیادہ ناپسندیدہ ہوں گی، کچھ ہلکی پسندیدہ ہوں گی، کچھ زیادہ پسندیدہ ہوں گی. سب کے احکام الگ الگ ہوں گے، اور لوگوں کو تلقین کی جائے کہ وہ اس کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں، پسندیدہ کاموں کو کرنے لگیں، ناپسندیدہ کام سے بچنے لگیں. بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اسلام کے آداب میں سے ہیں، مستحبات کی بالکل ہلکے درجے پر ہیں، سنن زوائد میں سے ہیں. مسجد میں جاؤ تو دایاں قدم پہلے رکھو، نکلو تو بایاں قدم پہلے رکھو. اب اگر انسان اس کو مزاج کا حصہ بنا لے تو خود بخود عادی ہو جائے گا، عمل کرنے لگے گا. نہ بنائے، اپنے سر پر طاری کر لے تو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کر سکے گا. اس لیے جو چیز ابھی تک دنیا کے قوانین نہیں سمجھ سکے، انسانی مزاج اور نفسیات کا لحاظ نہیں رکھ سکے، وہ مزاج اور نفسیات کا لحاظ اسلام میں پہلے دن سے موجود ہے. چونکہ ہم نے کبھی اس کا اندازہ نہیں کیا کہ کتنی اہم چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عام سی بات ہے، لیکن دنیا کے دوسرے قوانین میں کیا مشکلات اور مسائل پیش آ رہے ہیں. وہ مسائل ہمارے سامنے ہوں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اس مسئلے کو کتنی آسانی سے شریعت نے حل کر دیا. یہ خلاصہ ہے حکم شرعی کے مباحث کا. حکم شرعی وضعی کی تفصیلات میں چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ بڑی فنی ہے، سبب کیا ہے، معنی کیا ہے، شرط کیا ہے، اور پھر سبب اور شرط بعض اوقات ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، سبب بھی ہے شرط بھی ہے، کس حد تک سبب ہے کس حد تک شرط ہے، یہ بڑی دقیق بحثیں ہیں، اس کی غالباً یہاں ضرورت نہیں. ایک اور دوسرا بنیادی مبحث یا میدان ہے حکم شرع، مصدر شرع یعنی مصادر شریعت کا، کہ شریعت کے مصادر اور ماخذ کون کون سے ہیں. اس میں قرآن مجید اور سنت رسول کے ماخذ ہونے پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ تو ہے سب سے اولین ماخذ، بلکہ بنیادی ماخذ یہی دو ہیں. اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اصل ماخذ شریعت اور قانون کا یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ماخذ نہیں ہے. اصل بذات اگر کوئی ماخذ ہے تو صرف قرآن مجید اور سنت ہے. بقیہ اگر چیزیں ماخذ ہیں تو قرآن و سنت کے بتانے سے پتا چلا کہ ماخذ ہیں، قرآن و سنت نے اس کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو ماخذ نہیں تھی، چونکہ قرآن نے تسلیم کر لیا انسانی عقل کو، قرآن نے مسلمانوں کے اجتماعی رویے کی پیروی کا حکم دیا، اس لیے پتا چلا کہ مسلمانوں کا اجتماعی فیصلہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے. اسی طرح سے بقیہ چیزیں ہیں. جو بقیہ مباحث ہیں وہ اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ، عرف اور استصحاب ہیں. اجماع سے مراد یہ ہے کہ کسی شرعی یا فقہی مسئلے پر، یہ یاد رکھیے گا، کسی شرعی یا فقہی مسئلے پر امت مسلمہ کے تمام مجتہدین کا متفقہ فیصلہ، جسے امت مسلمہ قبول کر لے وہ اجماع ہے. مسلمانوں میں کسی شرعی یا فقہی مسئلے پر امت کے تمام مجتہدین کا وہ متفقہ فیصلہ جس پر امت مسلمہ عمل درآمد شروع کر دے وہ اجماع کہلاتا ہے. قرآن و سنت کے بعد یہ شریعت کا سب سے بڑا ماخذ ہے. صحابہ کرام نے بہت سے معاملات پر اتفاق رائے سے فیصلہ کیا، وہ اسی طرح شریعت کا ماخذ ہے جیسے سنت شریعت کا ماخذ ہے. صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا منکر ہے تو اس کو اسی طرح سمجھا جائے گا جیسے کوئی شخص نماز کا منکر ہو، اور جو نماز کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لہٰذا زکوٰۃ کے منکر کو بھی دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا. صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر کی سربراہی میں ان لوگوں کے ساتھ کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا. شروع میں بعض صحابہ کو ماننے میں تامل ہوا کہ یہ زکوٰۃ اور نماز کو ایک سطح پہ کیسے رکھا جائے، اور کسی ایک جزوی حکم کے نہ ماننے کو پورے شریعت کے نہ ماننے کا حکم کیسے لگایا جائے. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے قسم کھا کے کہا کہ واللہ قسم خدا کی میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق نہیں کروں گا، اور جس شخص نے فرق کیا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا یہاں تک کہ میری جان اس میں چلی جائے. پھر سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارا سینہ بھی اس چیز کے لیے کھول دیا جس چیز کے لیے ابوبکر کا سینہ کھولا تھا. اور بعد میں صحابہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک ایسا راستہ بند کر دیا کہ اگر وہ اس راستے کو بند نہ کرتے تو آج ایک ایک کر کے لوگ ایک ایک چیز کا انکار کرتے جاتے اور شریعت کا انکار آخر میں ہر چیز کا ہو جاتا. یہ صحابہ کرام کے اجماع کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اجماع پر بڑی طویل اور تفصیلی بحثیں ہیں، لیکن دو چیزیں بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ اجماع سے مراد یہ ہے کہ کسی نئے پیش آنے والے معاملے پر امت کے فقہا اور مجتہدین آزادانہ تفصیل کے ساتھ غور و خوض کریں، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنا چاہیں، پھر ان کے آپس کے تبادلے خیال سے جب وہ متفقہ طور پر کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں وہ متفقہ نتیجہ اجماع کہلاتا ہے. اس کے لیے کسی وقت کی قید نہیں ہے کہ سارے علماء ایک دن بیٹھ کے فیصلہ کریں اور ریزولوشن پاس کر دیں، ایسے نہیں ہوتا. اس طرح کے معاملات کے فیصلے ریزولوشنوں سے یا اجتماع سے نہیں ہوتے. یہ تو لوگ طویل عرصہ غور کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کو دلائل کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، پھر بالآخر ایک چیز پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس اتفاق رائے میں چند مہینے صرف ہوتے ہیں، بعض اوقات کئی سال ہوتے ہیں، بعض اوقات صدیاں صرف ہوتی ہیں. جتنا اہم مسئلہ ہوگا اتنی تفصیل سے لوگ غور کریں گے، پھر بالآخر ایک متفق علیہ نقطہ نظر امت کا قائم ہو جائے گا جس کو سب لوگ اختیار کر لیں گے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اجماع کے معنی یہ ہے کہ کوئی اجلاس بلائیں، اس میں ایک صاحب زوردار تقریر کریں، زور دو تین مقررین تائید کریں، پھر ایک صاحب ریزولوشن پاس کریں، سب ہاتھ اٹھا گئے ہاں جی ہاں ہو گیا. یہ اجماع نہیں ہوتا. اس طرح کے جذباتی فیصلے تو روز ہوتے ہیں، پھر روز بدلتے ہیں. آج ایک فیصلہ ہوتا ہے، کل لا کہتے ہیں جی وہ تو میں نے فلاں کی شرما حضور ہاتھ اٹھا دیا تھا، میں تو فلاں صاحب کی تقریر بڑی زبردست تھی اس سے متاثر ہو گیا تھا. شریعت کے معاملات اس طرح جذباتی اور وقتی ہنگاموں میں طے نہیں ہوتے. یہ تفصیل سے غور و خوصال آسان لوگ سوچتے رہتے ہیں، دلائل بیان کرتے ہیں، قرآن و سنت کے ایک لفظ پر غور کرتے ہیں، پھر بالآخر ایک رائے بنتی ہے. جتنا اہم مسئلہ ہوگا اتنا وقت زیادہ اس میں لگے گا. اس کی مثالیں بے شمار ہیں، میں دوں گا تو وقت صرف ہو جائے گا. بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں مولویوں میں کیا ہے جی پہلے کوئی چیز آئے تو اس کو کہتے ہیں ناجائز ہے بعد میں جائز کہہ دیتے ہیں. یہ اجماع کے طریقہ کار کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں. جب کوئی نئی چیز پیش آئے گی اس کے بارے میں فقہ اسلام ماہرین شریعت غور کریں گے. کچھ لوگ شاید یہ رائے قائم کریں گے یہ ناجائز ہے, کچھ لوگ یہ رائے قائم کریں گے یہ جائز ہے, کچھ لوگ کہیں گے ناجائز ہے ان کی بات یہ مشہور ہو جائے گی وہ ناجائز کہتے ہیں, کچھ کہیں گے جائز ہے تو جائز مشہور ہو جائے گا. لیکن ان دونوں کے دلائل آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آتے جاتے رہیں گے, کچھ لوگ ایک دوسرے کے دلائل سے اتفاق کریں گے کچھ اختلاف کریں گے. اس پر بحث مباحثہ گفتگو سال دو سال دس سال بیس سال جاری رہے گی, بالآخر سب ایک رائے پہ متفق ہو جائیں گے, پھر سب بالاتفاق ایک رائے کو مان لیں گے اور ہر مسلمان اس سے اتفاق کرنا شروع کر دے گا. جب اتفاق کرنا شروع کر دے گا تو اس کو اجماع کہیں گے. یہ اجماع ہوتا ہے. اجماع کا تعلق کسی اجلاس سے کسی جلسے سے کسی ریزولوشن سے نہیں ہوتا. یہ امت کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس چیز پہ اجماع ہے. یہ کہنا کہ اجماع کا پتہ کیسے چلے گا, اجماع کو گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا کہ اس کی کاپی مل جائے گزٹ میں آ گیا تو نوٹیفیکیشن ہو گیا. اجماع خود مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا ہے کیسے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ ختم نبوت کا منکر کافر. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے, لیکن ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ اجماع ہے, سب کو معلوم ہے, ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے. جس چیز کو قیاس کہتے ہیں یہ اجتہاد کی ایک قسم ہے. شریعت کا چوتھا ماخذ تو اجتہاد ہے, جس کی طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا. قرآن پاک میں انڈائریکٹ اشارات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کی اجازت عطا فرمائی. مشہور حدیث معاذ ابن جبل آپ نے سنی ہوگی, حدیث معاذ مشہور ہے, جنہوں نے نہیں سنی ان کے لیے بیان کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے تشریف لے جانے سے کم و بیش چار پانچ مہینے پہلے یا آٹھ مہینے پہلے حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا. جب حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کر رہے تھے یمن کا قاضی بنانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت معاذ سے حضور بہت محبت فرماتے تھے. اس موقع پر آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ انی احبک یا معاذ, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ شاید تم آج کے بعد مجھے نہ دیکھ سکو. یہ فرمایا کہ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, حضرت معاذ بھی ظاہر ہے اس میں بہت متاثر ہوئے. اس موقع پر حضور نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ تم معاملات کا فیصلہ کیسے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا, اقضی بکتاب اللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا فَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللہ, اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق طے کروں گا. آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر اس میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا اجتہد رأیی ولا آلو, میں اجتہاد سے کام لوں گا اور اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کروں گا, اس میں کسی کوتاہی سے کام نہیں لوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا, تھپکی دی اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب و یرضا, کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے ایلچی کو اس راستے کی ہدایت دی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. گویا اجتہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جائز طریقہ احکام کے معلوم کرنے کا قرار دیا اور پسند فرمایا. اجتہاد کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن سب سے اہم طریقہ قیاس ہے. قیاس چونکہ اجتہاد کا سب سے اہم طریقہ ہے, اجتہاد جتنا ابھی تک ہوا ہے اس کا 90-95% قیاس کے ذریعے ہوا ہے, اس لیے بہت سے فقہا قیاس کا نام استعمال کرتے ہیں, بہت سے اجتہاد کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. لیکن اصل ماخذ اجتہاد ہے جس کی قیاس ایک قسم ہے. اور اجتہاد کی شکلوں میں سے سب سے بڑی شکل جو 90% ایریا کو کور کرتی ہے وہ قیاس ہے. قیاس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نامعلوم چیز کو معلوم چیز کے سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کر دینا. لفظی معنی تو یہ ہے, جب آپ کپڑا خرید کے لاتی ہیں سینے کے لیے تو جو کپڑا پہلے سے معلوم ہے شلوار سینی ہے تو اس کو سامنے رکھ کے اس کو ناپ کے اس کے حساب سے کاٹ لیتی ہیں. اس ناپنے کو قیاس کہتے ہیں عربی زبان میں, لغت میں اسی کو قیاس کہتے ہیں. مقیاس الحرارت کی اصطلاح سنی ہوگی آپ نے, یعنی گرمی ناپنے کا پیمانہ, اس میں بھی گرمی کو ناپ کے دیکھا جاتا ہے تھرمامیٹر. تو قیاس کے معنی ناپنے کے یا اندازہ کرنے کے ہیں. لیکن اصطلاح میں کسی نامعلوم چیز کا حکم معلوم چیز سے ناپ کر یا اس سے اندازہ کر کے معلوم کرنا اس کو قیاس کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں, فقہا کی اصطلاح میں قیاس سے مراد یہ ہے کہ اصل حکم میں پائی جانے والی علت کو دوسرے حکم پر منطبق کرنا، اس لیے کہ دونوں حکم علت میں مشترک معلوم ہوتے تھے. یہ تعریف امام غزالی نے کی ہے اپنی ایک کتاب شفاء العلیل میں. ان کے الفاظ ہیں، اثبات حکم الاصل فی الفرع لاشتراکہما فی العلہ. اصل یعنی جو اصل حکم آپ کو معلوم ہے، اس کی جو علت ہے، اس میں جو وجہ بیان ہوئی ہے حکم کی، اس کو نئے آنے والے حکم پر منطبق کر دینا اور اس کا حکم وہاں سمجھنا، اس لیے کہ علت میں دونوں مشترک ہیں، اس کو قیاس کہتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن پاک میں شراب کی حرمت ہے کہ شراب سے بچو، فاجتنبوہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب سے بچو، گویا شراب حرام ہوئی. اب شراب کیوں حرام ہے، اس کی علت کیا ہے حکم ہونے کی؟ کسی کی شکایت آئی، مسئلہ کسی نے پوچھا کہ جی افیم کھاؤں کہ نہ کھاؤں. اب افیم کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ قرآن پاک میں تو کہیں افیم کا ذکر نہیں آیا، حدیث میں بھی نہیں آیا، عرب میں ہوتی نہیں تھی افیم، عرب لوگ ایسی فضول چیز کھاتے ہی نہیں تھے. اب فقہا کے سامنے جی یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ شراب میں اصل چیز جو علت معلوم ہوتی ہے، وجہ، اس کو انگریزی قانون میں کہتے ہیں ریشو ڈیسیڈینڈی. ریشو ڈیسیڈینڈی جو ہے، جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا، وہ نشہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں معلوم ہوتی. شراب سامنے رکھیں تو اس میں ایک وصف یہ ہے کہ وہ نشہ آور ہے، ایک وصف یہ ہے کہ مثلاً سرخ رنگ کی ہے، ایک وصف یہ ہے کہ مثلاً ٹھنڈی ہے، ایک وصف یہ ہے کہ مثلاً خوشبودار ہے، ایک وصف مثلاً یہ ہے کہ کسی اچھے برتن میں رکھی ہوئی ہے مثلاً. یہ سارے اس کے اوصاف ہیں. ایک یہ کہ مائع ہے، ان میں سے ظاہر ہے نہ مائع ہونا حرمت کی دلیل ہے، نہ لال ہونا حرمت کی دلیل ہے، نہ خوبصورت ہونا، نہ خوشبودار یا بدبودار جو بھی ہونا. اس لیے کہ یہ چیزیں تو اور جگہ بھی پائی جاتی ہیں. جو چیز کہیں اور جگہ نہیں پائی جاتی کسی جائز چیز میں، وہ اس کا نشاور ہونا ہے، تو نشاور ہونے کی وجہ سے حرام ہے. اب چونکہ افیم بھی نشاور ہے، اس لیے افیم کو بھی ناجائز سمجھا جائے گا. گویا نشاور ہونا اصل علت ہے جو ان دونوں کے درمیان مشترک طور پر پائی جاتی ہے. اس عمل کو قیاس کہتے ہیں. قیاس اصول فقہ کا سب سے مشکل مضمون ہے، اس سے مشکل مضمون اصول فقہ میں نہیں ہے. قیاس کے بعد استحسان ہے، جس کو سب سے پہلے فقہ احناف نے دریافت کیا. شروع شروع میں بقیہ فقہا نے سے اختلاف کیا، امام شافی نے خاص طور پر اختلاف کیا. امام شافی نے کتاب لکھی امام ابو حنیفہ کے اس نقطۂ نظر کی تردید میں، کتاب ابطال الاستحسان، استحسان کے باطل ہونے کے بیان میں. امام شافی کو استحسان کی جو تفصیل کسی نے بیان کی، اس تفصیل کے لحاظ سے اسے باطل ہی ہونا چاہیے. امام شافی سے کسی نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن و سنت میں کوئی حکم نہ ہو اور قیاس کے نتیجے میں کوئی مشکل معلوم ہو، تو اپنی خواہش سے فیصلہ کر لو، جو چیز اچھی لگے اس کو اختیار کر لو. امام شافی بڑا ناخوشی کا اظہار کیا، اور ہر مسلمان ناخوشی کا اظہار کرے گا، کسی کی پسند ناپسند تو شریعت میں جا نہیں پا سکتی. اس لیے امام شافی نے کتاب لکھی. لیکن امام شافی کے بعد جب بقیہ شافی فقہا کو پتہ چلا کہ استحسان کس کو کہتے ہیں، استحسان سے مراد کیا ہے، تو پھر شافی فقہا نے بھی اس سے اتفاق کیا. بعد میں تمام فقہا نے اتفاق کیا. استحسان تقریباً وہ چیز ہے، اگر آپ انگریزی قانون سے واقف ہوں، جس کو انگریزی قانون میں ایکویٹی کہتے ہیں. ایکویٹی اور استحسان تقریباً ایک چیز ہے، ملتی جلتی ہیں، 100% ایک نہیں ہے. بعض اوقات قیاس ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. بظاہر آپ کا قیاس درست ہے، بظاہر آپ نے جو قیاس کیا اپنی فہم سے وہ درست ہے، لیکن جب اس کو منطبق کیا حالات پر تو اس سے ایسے نتائج نکلے جو شریعت سے ہم آنگ نہیں ہے. اب یا تو آپ کا قیاس غلط ہے، آپ نے غور کیا تو اس میں کوئی غلطی نہیں معلوم ہوتی، نتائج دیکھتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، شریعت کے خلاف نکلتے ہیں. تو آپ نے غور کیا تو ایک زیادہ ایک مائلڈر قسم کا یا ایک سٹل قسم کا، ایک لطیف قسم کا مزید قیاس نکلا، جس سے وہ مسائل پیدا نہیں ہوتے. تو قیاس جلی کو چھوڑ کر، ظاہری قیاس کو چھوڑ کر، خفی یا باطنی قیاس کو ترجیح دینا، اس لیے کہ وہ مشکل جو پیدا ہو رہی ہے وہ دور کی جائے، اس عمل کو استحسان کہتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ استحسان سے کام لینے والا فقیہ شریعت سے بھی واقف ہو، احکام سے بھی واقف ہو، اور مسائل سے بھی واقف ہو، شریعت کی روح سے بھی واقف ہو. بعض اوقات خود شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے اور بعض احکام میں استحسان سے کام لیا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کو مت بیچو. اب یہ ایک بنیادی اصول ہے. لیکن اگر آپ کسی سپلائر کو جا کے پیسے دے دیں کہ مجھے 100 کرسیاں انہدا کے لیے بنوانی ہیں مجھے بنا دو, تو آپ سے پیسے لے لے گا اور 100 کرسیاں 6 مہینے میں یا 1 مہینے میں سپلائی کر دے گا, اس کے پاس تو کرسیاں موجود نہیں ہیں. تو حدیث کے اس عمل کی روح سے, اس حدیث کی روح سے یہ عمل ناجائز ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ شخص جو سپلائی کر رہا ہے وہ تو اس کے پاس کرسیاں موجود نہیں ہیں, وہ قیمت آپ سے لے رہا ہے, تو لا تبیع ما لیس عندک میں آئے گا. لیکن فقہا نے دیکھا کہ یہ تو صحابہ کے زمانے سے جاری تھا, سپلائر اس زمانے بھی ہوا کرتے تھے. جب فقہا نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بیع سلم ہے جو عام قیاس سے طے نہیں ہوگی, بلکہ اس کو قیاس خفی کی بنیاد پر طے کیا جائے گا. اس کو استحسان بالنص کہا جائے گا کہ نص نے استحسان سے کام لیا اور اس کی اجازت دے دی, اس لیے کہ حضور کے زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا. ورنہ ظاہری قیاس سے دیکھیں تو یہ حکم ناجائز نکلتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑی مشکل کی وجہ سے قرآن پاک کوئی آسانی پیدا کر دیتا ہے, اس آسانی کو آپ قیاس کی روح سے دیکھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آسانی یہاں استعمال کی جا سکتی ہے. جب قیاس پر عمل کریں گے تو مشکل پیش آئے گی, اور قیاس کو چھوڑ دیں گے تو قیاس کو چھوڑیں تو پھر کیا کریں, وہاں استحسان کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ ہر اس جانور کا جھوٹا حرام ہے جو پنجے والا ہو شکار کر کے کھاتا ہو, جو جانور پنجے والا ہو شکار کر کے کھاتا ہو اس کا جھوٹا حرام ہے, اس لیے کہ اس کے منہ میں ناپاک جانور کا خون لگا ہوتا ہے. جب ناپاک جانور کا خون لگا ہوگا تو کیا پتا کہ اس وقت جب اس نے برتن میں منہ ڈالا تو خون لگا ہوا تھا کہ نہیں تھا, اس کا منہ پاک تھا کہ ناپاک تھا. بکری کا تو منہ پاک ہوتا ہے اس لیے کہ وہ گھاس کھاتی ہے, کوئی ناپاک چیز نہیں کھاتی, منہ ڈال دے گی تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. بلی ڈال دے گی تو اس کا خطرہ موجود ہے, کتا ڈال دے گا تو خطرہ موجود ہے, اور کوئی جانور بھیڑ یا شیر کوئی ایسا جانور اگر ڈال دے. لیکن بلی بہت کثرت سے آتی جاتی ہے, ہر گھر میں پلی ہوتی ہے, نہیں بھی پالی ہوتی تو گھروں میں گھس جاتی ہے, بلی پانی میں منہ ڈال دیتی ہے, برتن میں ڈال دیتی ہے. تو اب اگر یہ ہو کہ بلی اگر منہ ڈال دے تو ناجائز ہو تو یہ تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی, خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں پانی نہیں پایا جاتا, ان بستیوں اور آبادیوں میں. تو فقہ اسلام نے جب غور کیا تو انہیں قرآن مجید کی ایک آیت معلوم ہوئی جس میں ارشاد ہے کہ پردے کا حکم ہے کہ فلاں سے پردہ کرو فلاں سے پردہ کرو, اور فلاں فلاں سے نہ کرو تو کوئی مذائقہ نہیں. وہ طوافین و طوافات کا ذکر ہے اس میں, ہے نا, سورہ نور میں, کہ وہ دن رات تمہارے آتے جاتے رہتے ہیں اور ہر وقت کے آنے جانے والے سے بچنا مشکل ہے, اس لیے گنجائش ہے. تو صحابہ کرام نے, فقہا نے یہ دیکھا کہ بلی ہر وقت گھروں میں آتی جاتی ہے, ہر وقت بچنا مشکل ہے, اس لیے انہوں نے یہ قید لگا دی کہ اگر یہ یقینی ہو جائے کہ بلی کوئی ایسا جانور کھا کے آئی ہے, کوئی ایسی چیز کھا کے آئی ہے کہ اس کے منہ میں ناپاک خون لگا ہوا ہے, اور اس وقت لگا ہوا تھا, یہ تصدیق ہو جائے تو وہ پانی ناپاک قرار پائے گا, ورنہ اس پانی کو جائز سمجھا جائے گا, اس لیے کہ وہ طوافین اور طوافات میں سے ہے. یہ استحسان ہے. پھر ایک اصول ہے مصالح مرسلہ, یعنی وہ مصلحت یا پبلک ویلفیئر یا پبلک ویل جس کو شریعت نے تسلیم کیا ہو اور شریعت کی روشنی میں وہ ایک جائز مصلحت ہو, شریعت نے اس کو حرام نہ قرار دیا ہو, وہ مصلحت, اس کی روح سے بھی احکام وضع کیے جا سکتے ہیں. پھر کسی معاشرے کا عرف اور کسٹم, اس کو شریعت تسلیم کرتی ہے. ہر معاشرے میں خاص طریقہ ہوتا ہے, شریعت کسی معاشرے کو نہیں روکتی. کسی میں شلوار قمیض پہننے کا رواج ہے, کسی میں لمبا جبہ پہننے کا رواج ہے, کسی میں کچھ کرنے کا رواج ہے, کسی میں چاول کھانے کا رواج ہے, کسی میں گندم کا رواج ہے, طرح طرح کے رواجات ہوتے ہیں. ہر علاقے میں ایک عرف ہوتا ہے, کاروبار کے طریقے ہوتے ہیں, لین دین کے آداب ہوتے ہیں, میل جول کے طریقے ہوتے ہیں. تو کچھ احکام ہیں جو اس طور طریقوں پر مبنی ہوتے ہیں. یہ طور طریقے ہر زمانے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں, تو شریعت کے احکام جن کا تعلق طور طریقوں سے ہو وہ بھی بدل جائیں گے. صرف ایک مثال میں عرض کرتا ہوں. قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو پوری زینت اختیار کرو, خضو زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت مکمل لباس اختیار کرو. اب فقہا نے بالاتفاق لکھا ہے کہ نماز پڑھتے وقت انسان کو مکمل لباس اختیار کرنا چاہیے جب تک ممکن ہو, تہبند باندھ کے بھی اور بنیان اتار کے نماز ہو جائے گی, اگر میں پڑھوں گا تو ہو جائے گی, لیکن ادب کے خلاف ہے. صرف بنیان پہن کے پڑھ لوں گا جب بھی ہو جائے گی, لیکن ادب کے خلاف ہے, مکمل لباس ہونا چاہیے. اب مکمل لباس کیا ہے؟ دنیا مغرب میں, اسپین میں, پرتگال میں, اندلس میں, مراکش میں شروع سے یہ رواج رہا ہے کہ بزرگوں کے سامنے سر ڈھک کے نہیں جاتے, سر اتار کے جانا, ننگے سر جانا یہ ادب کا تقاضا تھا. یہ آج بھی مغرب میں ہیڈس آف جب کسی کے سامنے جاتے ہیں تو ہیٹ آف ٹوپی اتار لیتے ہیں, یا کسی کو سلام کرنا ہو تو کہتے ہیں ہیٹس آف فار یو, یہ اسی کا ہے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ مغرب میں یعنی اسپین میں, اندلس میں, پرتگال میں ننگے سر نماز پڑھنا افضل ہے, اور مشرق میں چونکہ بزرگوں کے سامنے ٹوپی اوڑھ کر جانا ادب کا تقاضا سمجھا جاتا تھا, اس لیے وہاں ٹوپی اوڑھ کر یا پگڑی باندھ کر یا سر ڈھک کر مردوں کے لیے یہ افضل ہے. یہ فرق ہے یعنی عرف اور عادت یا رواج کے بدل جانے سے. فقہا نے لکھا ہے شریعت کا اصول ہے کہ آپس کی رضامندی کے بغیر تجارت نہ ہو. قرآن نے کہا اللہ تکن تجارت ان تراضی منکم. فقہا نے کہا کہ تراضی کی دلیل ہے کہ ایجاب اور قبول. آپ سے میں کہوں کہ یہ گلاس مجھے فروخت کر دیں 10 روپے میں, آپ نے کہا میں نے کر دیا, یہ تو ہے. لیکن بعض اوقات رواج ہے کہ مارکیٹ میں ایجاب قبول نہیں ہوتا, آدمی جاتا ہے 10 روپے رکھتا ہے چیز اٹھا کے لے جاتا ہے, اخبار والا بیٹھا ہوتا ہے آپ نے پیسے رکھے اخبار اٹھا لیا, یہاں نہ ایجاب ہے نہ قبول ہے. اور اس کا امکان موجود ہے کہ اس نے نمائش کے لیے رکھا ہو, بیچنے کے لیے نہ رکھا ہو, لیکن چونکہ رواج ہے سب اس کو جائز سمجھتے ہیں, بیچنے والا بھی اس سے اتفاق کرتا ہے, خریدنے والا بھی اتفاق کرتا ہے, تو یہاں ایجاب و قبول کا زبانی ہونا ضروری نہیں, ایک عرف ہے اس کی بنیاد پر سمجھا جائے گا کہ ترازی موجود ہے. اس طرح کے احکام ہیں جو عرف کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.